आगे देखिए सबक भाई, लाकिन ला तुहमलु इल्ला अलैहा फिस्सिफति गालिबन इल्ला इदा कानत ऐ इल्ला ताबियतन लिजमईन ऐ वाकियतन बादा मुतअद्दिदिन फवजब अन यकून मौसूफुहा मस्कूरन ला मुकद्दरन कमा कद यकूनु मुकद्दरन फी गैरिन मिस्लु जाअनी गैरु ज़ैदिन। गुज़श्ता सबक में साहिबे काफिया ने आपको बतलाया था कि मुस्तस्ना जो है वो अगर गैरुन या सिवा या सवा या हाशा के बाद आए तो मजरूर होगा, और हाशा के अंदर अक्सर मजरूर होता है, लेकिन बाज नहवियों ने हाशा के बाद नसब को भी जायज करार दिया है कि बिना बरिसके कि ये फेल है, यानी फेल मुतअद्दी है भाई। और फिर इन्होंने आपको यह भी बतलाया था कि जो गैरुन है इसके अंदर वही एराब आएगा जो मुस्तस्ना ब इल्ला के अंदर था, यानी मुस्तस्ना ब इल्ला जो है उस पर जो एराब आता था और जो तफसील आपने पढ़ी थी वही गैरुन के अंदर भी है भाई। जैसे इल्ला के बाद मुस्तस्ना आता था तो आप देखते थे कि वह मुनकतिअ है या मुत्तसिल, मुनकतिअ होता था तो मंसूब होता था, मुत्तसिल होता तो फिर आप देखते थे कि कलाम मूजब है या गैर मूजब, मूजब होता तो फिर मंसूब होता, और अगर गैर मूजब होता फिर आप देखते थे कि मुस्तस्ना मुकद्दम है मुस्तस्ना मिन्हू पर या मुकद्दम नहीं, अगर मुकद्दम होता तब भी मंसूब होता था, और अगर मुकद्दम नहीं तो फिर देखते थे कि मुस्तस्ना मिन्हू मजकूर है या मजकूर नहीं, अगर मजकूर है तो फिर नसब भी जायज और बदल भी जायज और बदल मुख्तार है, और अगर मुस्तस्ना मिन्हू मजकूर नहीं तो इसमें मुस्तस्ना का एराब अला हसबिल आवामिल आएगा, और इसको मुस्तस्ना मुफर्रग कहते हैं जिसमें मुस्तस्ना मिन्हू मजकूर ना हो भाई। तफसील समझ में आ गई, तो यही तफसील है गैरुन के अंदर भी भाई। भाई ये गैरुन सिवा और सवा ये मुजाफ होते हैं माबाद की तरफ, लिहाजा इनके बाद जो मुस्तस्ना आएगा वो तो कतान कतान मजरूर होगा इजाफत की वजह से, और हाशा के बाद भी जो मुस्तस्ना आएगा वो मजरूर होगा, लेकिन वो मजरूर ब इजाफत नहीं है बल्कि वो हाशा हरफे जर होगा, तो हरफे जर जर देता है तो मुस्तस्ना मजरूर होगा, लेकिन खुद गैरुन का क्या एराब होगा तो बताया इसका वही एराब होगा जो मुस्तस्ना ब इल्ला का है, यानी गैरुन जब आए अगर मुस्तस्ना मुनकतिअ हो तो गैरुन मंसूब होगा, अगर मुत्तसिल हो और कलामी मूजब हो तो भी मंसूब होगा, अगर ये मुस्तस्ना मिन्हू पर मुकद्दम है तब भी गैरुन मंसूब होगा, और अगर मुकद्दम नहीं है कलाम गैर मूजब है और मुस्तस्ना मिन्हू मस्कूर है तो फिर गैरू पर नसब भी जायज बिना बर इस्तिस्ना के, और इसको माकबल से बदल बनाना भी जायज है और यह पसंदीदा है, और अगर मुस्तस्ना मिन्हू मस्कूर नहीं तो फिर गैरुन का एराब अला हसबिल आवामिल होगा, आमिल जिस किस्म के एराब का तकाजा करेगा वही एराब गैरुन पर आएगा। और उसके बाद फिर साहिब काफिया ने आपको बतलाया था कि यह गैरुन असले वजा के एतबार से सिफत है, ये मुगायरत पर दलालत करता है कि इसका माबाद इसके मौसूफ से मुगायर है जात के अंदर, तो ये असल में वजह है मुगायरत जात के लिए, जैसे जाअनी रजुलुन गैरु ज़ैदिन, रजुलुन मौसूफ और गैरु ज़ैदिन मुजाफ मुजाफिले मिलकर इसकी सिफत, तो गैरु ने क्या बतलाया कि ये जो रजुल मेरा मौसूफ है ये मुगायर है जैद से, जैद के अलावा है जैद नहीं है भाई, तो ये मुगायरत जात के लिए आता है, लेकिन इसको मुगायरत सिफत के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे कल मैंने मिसाल जिक्र की थी, आप किसी साथी से कहते हैं दखल तबी वजहिन गैरिल्लदी खरश तबीही, कि आप जिस चेहरे के साथ दाखिल हुए हैं ये मुगायर है उस चेहरे से जिसके साथ आप बाहर निकले थे, यानी जब बाहर निकले थे तो चेहरे पर गजब के आसार थे, जब वापस आए हैं तो अब गजब के आसार नहीं हैं। तो मालूम हुआ आपका वो एक वो चेहरा था जो निकलते वक्त था और एक वो चेहरा है जो दाखिल होते वक्त है। तो दाखिल होते वक्त आपका चेहरा मुगायर है उस चेहरे से जो बाहर निकलते वक्त था। अब देखो चेहरा तो वही एक है, जात तो नहीं बदली, सिर्फ सिफत बदली है कि पहले सिफत चेहरे की और थी, उस पर गजब के आसार थे, अब चेहरे की सिफत और है। तो मालूम हुआ गैर किस लिए आता है, मुगायरत जात के लिए भी आता है और मुगायरत सिफत के लिए भी आता है। अलबत्ता वजह यह मुगायरत जात के लिए है और मुगायरत सिफत के लिए जब इस्तेमाल होगा तो यह मजाजन इस्तेमाल होगा, उसमें मजाज होगा। यह तो इन्होंने बताया था कि गैर वजह है सिफत के लिए और फिर कभी कभार इसको इस्तिस्ना के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं इल्ला की जगह, और इल्ला वजह है असल में इस्तिस्ना के लिए, लेकिन कभी कभी इसको गैरुन की जगह सिफत के तौर पर भी इस्तेमाल कर लेते हैं। अलबत्ता गैरुन का इस्तेमाल इस्तिस्ना के लिए यह कसीर है और इल्ला का इस्तेमाल गैरुन के माना में बतौर सिफत के ये कलील है। वजह यह कि गैरुन इसम है और इसम में ज्यादा तसर्रुफात किए जाते हैं और इल्ला हर्फ है और हर्फ में कम तसर्रुफ कोई किया जाता है, तो लिहाजा इसलिए गैरुन तो इल्ला के माना में यानी इस्तिस्ना के लिए कसीर इस्तेमाल होता है। गैरुन इस्तिस्ना के लिए कसीर इस्तेमाल होता है लेकिन इल्ला सिफत के लिए यानी गैरुन के माना में कलील इस्तेमाल होता है। तो वो कौन सी जगहें हैं जहां पर इल्ला गैरुन के माना में इस्तेमाल होगा, तो साहिब काफिया ने आपको बतलाया था कि उस वक्त जब ये इल्ला ताबे हो जमा के, जब इल्ला क्या हो यानी जमा के बाद आए, और जमा से मुराद जमे हकीकी नहीं है, जमे इस्तिलाही मुराद नहीं है, बल्कि जमे लुगवी मुराद है यानी जिसको अरबी जुबान में जमा कहते हैं, इसमें तादुद हो मुराद यह है। तो इल्ला तवज्जो से सुनो, इल्ला वजा तो है इस्तिस्ना के लिए लेकिन यह कभी किस माना में आएगा, गैरुन के माना में सिफत के तौर पर आएगा। यह किस मकाम पर होगा, जब यह ऐसी जमा के बाद आए जो नकिरा हो और गैर महसूर हो यानी उसने अपने अफराद का इहाता न किया हो, तो उस वक्त ये इल्ला जो है फिर इस्तिस्ना के लिए नहीं होगा बल्कि ये गैरुन के माना में होगा, सिफत के लिए होगा। वजह यह कि जब ये शर्तें पूरी हो जाएंगी तो फिर उस वक्त इस्तिस्ना मुमकिन ही ना रहेगा, न आप इसको मुस्तस्ना मुनकते बना सकते हैं न मुस्तस्ना मुत्तसिल। तो इस्तिस्ना की तो दो ही सूरतें हैं, या मुत्तसिल होगा या मुनकते। तो जब आप न मुत्तसिल बना सकते हैं न मुनकते, तीसरी तो कोई सूरत ही नहीं है इस्तिस्ना में, तो मालूम हुआ फिर ये इस्तिस्ना के लिए नहीं हो सकता। जब इस्तिस्ना के लिए नहीं हो सकता तो फिर ये गैरुन के माना में होगा सिफत के लिए। और फिर मैंने ये भी बताया था कि जब ये इल्ला सिफत के लिए आए, किसके लिए, सिफत के लिए आए यानी गैरुन के माना में, तो सिफत पर तो वही एराब आता है जो किस पर होता है, मौसूफ पर, लेकिन इल्ला तो हर्फ है, हर्फ तो एराब नहीं आ सकता, तो फिर इसका एराब आगे जो इल्ला के बाद आ रहा होगा उसकी तरफ यह एराब मुंतकिल हो जाएगा। जैसे वो आयत आई थी लव का नफीहिमा आलेहतुन इल्लल्लाहु, अब ये इल्लल्लाह ये सिफत है आलेहा की, यहां ना मुस्तस्ना मुत्तसिल हो सकता है ना मुनकते। भाई क्यों नहीं हो सकता, वजह यह देखो लव का नफीहिमा आलेहतुन, ये आलेहा आलेहा जमा है और जमा भी कैसी है, नकेरा है, इस पर अलिफ लाम नहीं है और नीज ये गैर महसूर है। आलेहा इलाह की जमा है और इसका माना है कुछ माबूद, तो इसमें हसर नहीं है, इसने अपने अफराद का इहाता नहीं किया, तो जमा भी है नकेरा भी है और गैर महसूर भी है। इसके बाद इल्ला आया है, इन्होंने भी क्या कहा था ताबेअतन लिजमइन मनकूरिन गैर महसूरिन, तो यहां पर भी आया आलेहतुन इल्लल्लाह, ये इल्ला किसके बाद आया, ऐसी जमा के बाद जो नकिरा है और गैर महसूर है। तो इस सूरत में फिर इस्तिस्ना मुताजिर हो जाता है, इस्तिस्ना नहीं हो सकता, ना मुस्तस्ना मुत्तसिल बना सकते हैं ना मुस्तस्ना मुनकते, जब दोनों नहीं बना सकते तो फिर ये सिफत के लिए होगा, और जब सिफत के लिए है तो सिफत पर तो वही अराब आता है जो मौसूफ पर होता है, तो आलेहा मौसूफ मरफू है, तो इल्लल्लाह ये सिफत भी क्या होगी, مرفو، لیکن اللہ تو حرف ہے، اس پہ تو رفع نہیں آ سکتا، تو وہ رفع لفظ اللہ کی طرف منتقل ہو گیا، تو اسی لیے کیسے پڑھیں گے؟ لو کان فیہما آلہتن الا اللہ، یہ لفظ اللہ پہ رفع کیوں آیا؟ کیونکہ یہ الا اللہ صفت ہے، کس کی؟ آلہ کی. تو بتایا انہوں نے کہ یہاں استثناء متعذر ہے، الا آیا تو ہے لیکن وہ استثناء کے لیے نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ استثناء کی دو ہی صورتیں ہیں، یا مستثنا متصل بناؤ یا مستثنا منقطع. مستثنا متصل کسے کہتے ہیں؟ جو پہلے قطعی طور پر یقینی طور پر مستثنا منہ میں داخل ہو اور پھر الا کے ذریعے اس کو کیا کر دیا جائے؟ نکال دیا جائے، اس کو مستثنا متصل کہتے ہیں. اور مستثنا منقطع کسے کہتے ہیں؟ جو قطعی طور پر ما قبل میں داخل نہ ہو. جا ان القوم الا حمارا، یہ حمار قطعی طور پر قوم میں داخل نہیں ہے، کیونکہ قوم تو مردوں کی جماعت کو کہتے ہیں، تو حمار اس میں قطعی طور پر داخل نہیں، لہذا یہ مستثنا منقطع بنے گا. اور یہاں پر آلیہ آیا، کچھ معبود، اب آگے آیا الا اللہ. اب بھائی اللہ تعالیٰ ان کچھ معبودوں میں داخل ہیں یا داخل نہیں؟ یہ یقینی نہیں. اگر یقینی طور پر ما بعد ما قبل میں داخل ہوتا اور پھر الا کے ذریعے نکالا جاتا تو پھر یہ کیا بن جاتا؟ مستثنا متصل. یا یقینی طور پر داخل نہ ہوتا تو پھر یہ کیا بن جاتا؟ مستثنا منقطع. لیکن یہاں پر یقینی نہیں، جب یقینی نہیں تو پھر یہ مستثنا نہ متصل بن سکتا ہے اور نہ منقطع. تو پھر دوسری صورت یہی رہ گئی کہ پھر اس کو صفت کے لیے بنا لیں گے بمانے غیروں کے. اور پھر آخر میں انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ وضعف فی غیرہ، ان کے علاوہ باقی جگہیں جو ہیں، ان کے علاوہ یہ کون سی جگہ تھی جہاں الا کس کے بعد آئے؟ جامع منکور غیر محصور کے بعد آئے. اس میں تو یہ الا کو غیرون پر محمول کریں گے، صفت بنائیں گے، لیکن اس کے علاوہ باقی جگہوں کے اندر الا کو صفت پر محمول کرنا ضعیف ہے. باقی جگہوں میں الا کو صفت پر محمول کرنا ضعیف ہے. بھائی جی یہ سارا متن ہم نے حل کر لیا تھا، اب آئیے اس سارے کو شرح کے ساتھ ہم حل کریں گے. دیکھیے بھائی کہتے ہیں لیکن لا تحمل الا علیہا فی الصفت غالبا، اور لیکن جو ہے الا اس کو محمول نہیں کیا جاتا صفت پر غالبا یعنی اکثر اوقات میں. الا اذا کانت ای الا تابعۃ لجمعین، الا اذا کانت مگر اس وقت جبکہ، ای الا کانت کے بعد کیا کہا؟ کانت ای الا، یہ کانا کا اسم بتلا رہے ہیں، کانت کے اندر ہیا ضمیر ہے جو اس کا اسم ہے. اب وہ ضمیر کس کو راجع ہے؟ بتلایا ای الا، یہ ضمیر کس کو راجع ہے؟ الا. اور الا چونکہ حرف ہے اور حروف عربی میں مذکر بھی استعمال ہوتے ہیں مؤنث بھی، مذکر کی ضمیر بھی لوٹائی جاتی ہے اور مؤنث بھی، لیکن زیادہ تر مؤنث ہی استعمال کرتے ہیں، تو اس لیے کانت کہا مؤنث کا صیغہ لائے تو ہیا ضمیر الا کو راجع ہے، وہ حرف ہے اور مؤنث ہے، تو اس کی طرف مؤنث ضمیر راجع کر دی. تو کہتے ہیں پھر ترجمہ دیکھیے، کہتے ہیں لیکن لا تحمل الا علیہا فی الصفت، لیکن جو الا جو ہے اس کو محمول نہیں کیا جاتا غیرن پر، فی الصفت صفت کے اندر، غالباً اکثر اوقات میں. الا اذا کانت ای الا تابعۃ لجمعین، مگر اس وقت کہ جب الا تابع ہو لجمعین، جمع کے تابع ہو. میں نے آپ کو بتلایا کہ ایک تو وہ توابع اصطلاحی ہیں جن کو نحو میں تابع کہتے ہیں، وہ پانچ چیزیں ہیں: صفت، معطوف بحرف، بدل، تاکید اور عطف بیان. پھر دوہراؤ، صفت، معطوف بحرف اور بدل، تاکید اور عطف بیان. یہ ان پانچ چیزوں پر وہی اعراب آتا ہے جو ان کے ماقبل پر ہوتا ہے. صفت پر وہی اعراب جو موصوف پر، بدل پر وہی اعراب جو مبدل منہ پر، معطوف پر وہی اعراب جو معطوف علیہ پر، تاکید پر وہی اعراب جو مؤکد پر، اور عطف بیان پر وہی اعراب جو معطوف علیہ پر. تو یہاں تابع سے یہ والے توابع نہیں مراد، بلکہ تابع کا کیا؟ جمع کے تابع ہو الا، کیا مانا؟ جمع کے بعد آئے. کس کے بعد آئے؟ جمع کے بعد آئے. تو تابع اصطلاحی مراد نہیں ہے، بلکہ تابع کا معنی ہے اس کے پیچھے آئے، اس کے بعد آئے. اور جمع کہا، جمع میں بھی میں نے بتایا جمع اصطلاحی مراد نہیں ہے بلکہ متعدد مراد ہے، وہ چیز جس کے اندر تعدد ہو. تو یہی معنی بیان کر رہے ہیں. دیکھو تابعتن لجمعین ای واقعتن بعد متعددین، ای واقعتن بعد یعنی وہ الا واقع ہو متعدد کے بعد. دیکھو تابعتن کا کیا ترجمہ کیا؟ واقعتن بعد اس کے، یعنی اس کے بعد واقع ہو. اور جمعین کا کیا ترجمہ کیا؟ متعددین. تو جمع سے جمع اصطلاحی نہیں مراد، بلکہ وہ چیز مراد ہے جس میں تعدد ہو، چاہے اصطلاح نحو میں وہ اس کو جمع کہتے ہوں یا نہ کہتے ہوں، بس تعدد ہونا چاہیے. جیسے میں نے مثال بھی ذکر کی تھی، جیسے دیکھو رجل کی جمع کیا ہے؟ رجال. تو یہ رجال جمع ہے، جمع اصطلاحی ہے، جمع جس کا کوئی مفرد ہوتا ہے. ہمیشہ یاد رکھو جمع کسے کہتے ہیں؟ جس کا کوئی مفرد ہوتا ہے اور پھر اس مفرد میں تبدیلی کر کے جمع بنائی جاتی ہے، اور پھر یہ جمع کم از کم تین یا تین سے زیادہ افراد پہ دلالت کرتی ہے. تو رجل دیکھو مفرد موجود ہے، اسی کے لفظوں میں ہم نے تھوڑی سی تبدیلی کی اور رجال نیا صیغہ بنا لیا، اور یہ کم از کم تین یا زیادہ افراد پر بولا جاتا ہے، تین سے کم پر نہیں. جبکہ اس کے مقابلے میں قوم دیکھ لو، قوم کا اطلاق ہوتا ہے تین سے لے کر نو تک مردوں کی جماعت پر. اب یہ قوم کا لفظ تو مفرد ہے، یہ تو جمع نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں اسم جمع. کیا کہتے ہیں؟ یعنی یہ معنی جمع کا ادا کر رہا ہے لیکن خود جمع نہیں، کیونکہ جمع کے لیے مفرد کا ہونا ضروری ہے، اور قوم تو خود مفرد ہے، اس کا اور کیا مفرد ہوگا؟ قوم تو خود کیا ہے؟ مفرد ہے. تو لہذا جمع سے یہاں جمع اصطلاحی مراد نہیں ہے، بلکہ جمع لغوی مراد ہے، جس کو عربی زبان والے جمع کہتے ہیں. بھائی دیکھو، ایک ہے علم نحو، علم نحو والوں کی اپنی اصطلاحات ہیں، یہ چیز مرفوع ہے، یہ منصوب ہے، مجرور ہے. عام عرب کو پتہ ہی نہیں ہوگا مرفوع کسے کہتے ہیں، منصوب کسے کہتے ہیں، مجرور کسے کہتے ہیں، توجہ ہے؟ تو لہذا وہ ان اعراب کو جانتے ہی نہیں ہیں. تو یہاں پر جو جمع کا لفظ آیا، یہاں جمع اصطلاحی نہیں مراد جو علم نحو والے کہتے ہیں کہ جس کے لیے مفرد بھی ہونا چاہیے، پھر اس میں تبدیلی کر کے ایک نیا صیغہ بنایا جاتا ہے، اور اس کے خاص اوزان ہوتے ہیں، اور پھر یہ تین یا تین سے زیادہ پر دلالت کرتا ہے. بلکہ عرب کے ہاں جمع ہر اس چیز کو جمع کہتے ہیں جس میں کیا ہو؟ تعدد ہو. جی، تو نحویوں کے نزدیک رجال تو جمع ہے، قوم اور رحت جمع نہیں، لیکن عربوں کے نزدیک رجال بھی جمع اور قوم اور رحت بھی جمع ہے، کیونکہ یہ ان کے افراد متعدد ہیں. بھائی جی، پھر ترجمہ دیکھ لیں. لیکن لا تحمل الا علیہا فی الصفت غالبا، لیکن الا جو ہے اس کو غیر ان پر محمول نہیں کیا جاتا صفت کے اندر غالبا اکثر اوقات میں. الا اذا کانت ای الا تابعتا لجمعین، مگر اس وقت کے جب الا جو ہے تابعتا لجمعین، وہ جمع کے تابع ہو. ای واقعتا بعد متعددین، یعنی متعدد کے بعد واقع ہو. فوجب ان یکون موصوفها مذکورا، تو واجب ہوا کہ اس کا موصوف کیا ہونا چاہیے؟ مذکور ہونا چاہیے. لازم ہوا، واجب ہوا یعنی لازم ہوا. بھائی ادھر دیکھیے، انہوں نے کہا الا کبھی کبار صفت کے لیے آئے گا، غیروں پر محمول کرتے ہوئے، غیروں پر محمول کرتے ہوئے صفت کے لیے آئے گا، لیکن کب؟ جب یہ کس کے بعد آئے؟ جمع کے بعد آئے. کس کے بعد آئے؟ یعنی متعدد کے بعد آئے. جب کہہ دیا کہ وہ متعدد کے بعد آئے گا، تو معلوم ہوا اس متعدد کا مذکور ہونا ضروری ہے. اس متعدد کا بھائی وہ مذکور ہوگا تو اس کے بعد ہم کہیں گے الا اس کے بعد آیا ہے. اگر وہ مذکور ہی نہیں ہے تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ اس کے بعد ہے. توجہ ہے؟ جا ان القوم الا زیدن، توجہ سے سنو، جا ان القوم الا زید، وہ لوگ میرے پاس آئے الا زیدن، ہم کیا کہیں گے؟ یہ الا کس کے بعد ہے؟ القوم کے بعد ہے. کس کے بعد ہے؟ القوم کے بعد ہے. اگر القوم کا لفظ یہاں سے ہٹا دیں تو جاءنی الا زیدن، تو اب آپ کہہ سکتے ہیں الا القوم کے بعد ہے نہیں. تو انہوں نے بھی یہاں پر کیا کہا کہ وہ الا کس کے بعد آنا چاہیے؟ جمع کے بعد، یعنی متعدد کے بعد آنا چاہیے. اور متعدد کے بعد تب ہی ہو سکتا ہے جب متعدد پہلے ذکر ہو عبارت میں، محذوف نہ ہو، مقدر نہ ہو. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ مانا ہے فوجب ان یکون موصوفها مذکورا، تو واجب ہوا کہ اس کا موصوف جو ہے وہ مذکور ہونا چاہیے، پھر ہی یہ اس کے بعد ہوگا، ورنہ مذکور نہ ہو تو بعد ہونے کا کیا مانا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ بات سمجھ بھی آئی کہ نہیں؟ اس کو نہیں سمجھ میں آئی؟ دیکھو میں نے کیا کہا،
مقدر نہ ہو،
مقدر دیکھو نا، دیکھو جا ان القوم الا زیدن، جا ان القوم، یہ اب یہ عبارت جب ہوگی تو آپ کہہ سکتے ہیں الا کا لفظ القوم کے بعد آ رہا ہے، لیکن اگر آپ القوم کو یہاں محذوف کر دیں، مقدر کر دیں، جا ان الا زیدن، اب کیا آپ کہہ سکتے ہیں یہ الا القوم کے بعد ہے؟ کیونکہ قوم تو ہے ہی نہیں لفظوں میں, مقدر ہے لیکن مقدر کے تو مقدر میں تو یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ یہ اس کے بعد آ رہا ہے, کیونکہ القوم کا لفظ آ تو آپ آخر میں بھی نکال سکتے ہیں, جانی لا زیدان القوم, القوم آخر میں نکال لیں, توجہ ہے. تو لہذا بعد میں ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ متعدد الا سے پہلے مذکور ہونا چاہیے, مقدر نہیں ہونا چاہیے. یہ معنی ہے فوجب ان یکون موصوفها مذکورا, بس واجب ہوا یعنی لازم ہوا کہ اس الا کا جو موصوف ہے وہ مذکور ہونا چاہیے, کیونکہ الا صفت بن رہا ہے نا, کیا بن رہا ہے, صفت بنے گا غیرون پر حمل کرتے ہوئے, تو اس کا موصوف مذکور ہونا چاہیے, محذوف یا مقدر نہیں ہونا چاہیے. لا مقدرن, مقدر نہیں ہونا چاہیے. بھائی ادھر دیکھیے, ادھر دیکھیے, الا کو جب آپ صفت بنا رہے ہیں تو پہلے متعدد یعنی موصوف کو مذکور ہونا چاہیے, کیونکہ انہوں نے کیا کہا, تابعتن لجمعین, کہ وہ کس کے بعد آئے, جمع کے بعد آئے, تو وہ مذکور ہونا چاہیے, جبکہ خود غیرم غیر صفت کے لیے آتا ہے, ما قبل کے لیے صفت بنتا ہے, لیکن اس کے موصوف کا مذکور ہونا ضروری نہیں. مثلا میں کہتا ہوں جاءنی رجل غیر زید, جاءنی رجل غیر زید, رجل موصوف اور غیر زید اس کی صفت, یہ مضاف مضاف الیہ مل کر اس کی صفت. بھائی جانی رجل, میرے پاس ایسا ایک آدمی آیا غیر زید, جو زید کے علاوہ تھا, زید نہیں تھا, توجہ ہے. تو رجل موصوف اور غیر زید اس کی صفت, اور دیکھو موصوف مذکور ہے, اور آپ چاہیں تو اس موصوف کو حذف کر دیں, یوں کہیں جانی غیر زید, میرے پاس زید کے علاوہ آیا تھا, یعنی زید نہیں تھا, جانی غیر زید. لیکن اب اگر آپ سے کوئی پوچھے یہ غیر زید کیا ہے, آپ کہیں گے جاءنی کے لیے فاعل ہے, لیکن دراصل اس کا موصوف محذوف ہے, اور وہ کیا ہے, رجل, کیونکہ غیر صفت کے لیے آتا ہے, صفت کے لیے موصوف چاہیے بھائی, زید کے علاوہ. بھائی زید کے علاوہ کیا چیز ہے, آپ کہتے ہیں وہ رجل ہے بھائی, کیا ہے. تو معلوم ہوا غیر صفت کے لیے آتا ہے, اور کبھی اس کا موصوف لفظوں میں ذکر ہوگا, کبھی مقدر ہوگا, لیکن الا کو جب آپ صفت کے لیے لائیں تو اس کے موصوف کا مذکور ہونا ضروری ہے, وہ مقدر نہیں ہو سکتا. یہ معنی ہے فوجب ان یکون موصوفها مذکورا, تو واجب ہوا لازم ہوا کہ اس الا کا موصوف مذکور ہو, لا مقدرا مقدر نہ ہو, کما قد یکون مقدرا فی غیرین, جیسے کہ کبھی کبھار یہ موصوف مقدر ہوتا ہے غیرون کے اندر, مثل جاءنی غیر زیدین, جاءنی غیر زیدین, اصل میں کیا ہے کلام, جانی رجل غیر زیدین, کیونکہ غیر کس لیے آتا ہے, صفت کے لیے, اور یہاں موصوف ذکر ہے نہیں, جب ذکر نہیں ہے تو محذوف اور مقدر نکالنا پڑے گا. تو معلوم ہوا غیروں کا موصوف مذکور بھی ہو سکتا ہے, مقدر بھی ہو سکتا ہے, لیکن الا کا موصوف مقدر نہیں ہو سکتا. وبعد ما کان مذکورا, اچھا ایک بات تو یہ گزر گئی کہ الا کا موصوف مذکور ہونا چاہیے, مقدر نہیں. دوسری بات یہ ذکر کریں گے کہ جو اس کا موصوف ہے وہ جمع ہو, یعنی اس میں تعدد ہونا چاہیے, اس میں کیا ہونا چاہیے, تعدد ہونا چاہیے, یہی بیان کر رہے ہیں. وبعد ما کان مذکورا, اور بعد اس کے کہ جب اس کا موصوف مذکور ہو, یکون متعددا, اس موصوف کو متعدد ہونا چاہیے, لیوافق حالها صفتا حالها ادات استثناء, یہ عبارت سمجھ لو, لیوافق حالها, یہ حالها فاعل ہے یوافقو کے لیے, اور فاعل کیا ہوتا ہے مرفوع, اور حالها یہاں ضمیر راجے ہے الا کو, کیونکہ وہ حرف ہے, اور حرف کی طرف کون سی ضمیر راجے کرتے ہیں زیادہ تر, مؤنث, تو حالها حال الا, لیوافق حالها, تاکہ الا کا حال موافق ہو جائے, صفتن, یہ صفتن یہ حال ہے حالها سے, صفتن حال ہے کس سے, حالها سے, حالها فاعل ہے اور فاعل سے حال آگے آ سکتا ہے, لیوافق حالها, تاکہ الا کا حال موافق ہو جائے, صفتان, صفت ہونے کی حالت میں, صفت ہونے کی حالت میں, آگے آیا حالها, یہ مفعول بھی ہے اور مفعول بھی منصوب ہوتا ہے, اس لیے حالها پڑا, اور اس کے اندر بھی ہا ضمیر راجع ہے الا کو, تاکہ الا کا حال صفت ہوتے ہوئے موافق ہو جائے, کس کے موافق, حالها الا کے حال کے, اداۃ استثناء, یہ اداۃ مضاف ہے اور استثناء مضاف الیہ, اور یہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ بھی بن رہا ہے حال. اور حال کیا ہوتا ہے؟ منصوب. اس لیے صفتن وہ بھی حال تھا منصوب, یہ ادات استثنائن یہ بھی کیا ہے؟ حال. توجہ ہے, صفتن کس سے حال تھا؟ حالوہا سے, فاعل سے. اور ادات استثنائن یہ کس سے حال ہے؟ یہ حالہا سے یعنی مفعول سے حال ہے. کس سے؟ مفعول سے حال ہے. اب ادھر دیکھو, اس الا کے دو حال ہو گئے. الا کے ایک حال ہے اس کا صفت ہونے, صفت کے ہونے کی حالت میں, ایک حال ہے استثناء کے لیے. اصل وضع تو ہے استثناء کے لیے, استعمال کبھی کس لیے کر لیتے ہیں؟ صفت کے لیے. تو اس الا کے دو حال ہو گئے, ایک حال ہے اس کا صفت ہوتے ہوئے اور ایک حال ہے اس کا ادات استثناء ہوتے ہوئے. توجہ ہے. تو کہتے ہیں تاکہ اس الا کا حال صفت ہوتے ہوئے وہ موافق ہو جائے اسی الا کے حال کے جب یہ ادات استثناء ہو. ادھر دیکھیے, ادھر دیکھیے, دیکھو الا جب استثناء کے لیے آتا ہے, آپ کو انہوں نے بتایا تھا مستثنا متصل کسے کہتے ہیں, انہوں نے وہاں تعریف کی تھی, فالمتصل هو المخرج عن متعدد. مستثنا متصل کسے کہتے ہیں؟ وہ ہے جس کو نکالا گیا ہو متعدد سے. تو معلوم ہوا الا جب استثناء کے لیے آتا ہے تو اس کے ما قبل کا متعدد ہونا ضروری ہے, ما قبل کا متعدد ہونا. تو اب اس وقت جب آپ اس کو صفت کے لیے بنا رہے ہیں تو اس وقت بھی اس کے ما قبل کا متعدد ہونا ضروری. ایک الا کی حالت ہے استثناء کے لیے, اس وقت بھی ما قبل کا متعدد ہونا یعنی مستثنا منہ میں تعدد کا ہونا ضروری, اور ایک الا صفت کے لیے آ رہا ہے تو اس وقت بھی اس کے موصوف میں تعدد کا ہونا ضروری ہے تاکہ دونوں میں موافقت ہو جائے, دونوں حال ایک دوسرے جیسے بن جائیں. توجہ ہے. کیا الا کبھی کس لیے آئے گا؟ صفت کے لیے. کبھی کس لیے آئے گا؟ استثناء کے لیے. لیکن دونوں صورتوں میں الا کی حالت ایک جیسی ہونی چاہیے. جیسے استثناء کے وقت ما قبل میں تعدد ضروری تھا, اسی طرح صفت جب بنا رہے ہیں تب بھی ما قبل میں تعدد ضروری ہے. یہ معنی ہے وبعد ما کان مذکورا, اور بعد اس کے کہ جب اس کا موصوف مذکور ہو. یہ الا جو صفت کے لیے آ رہا ہے, بعد اس کے کہ جب اس کا موصوف مذکور ہو. ابھی ہم نے بتایا کہ اس کا موصوف مذکور ہونا چاہیے, تو جب اس کا موصوف مذکور ہو اس کے بعد یکون متعددن, وہ موصوف کیسا ہونا چاہیے؟ متعدد, یعنی اس میں تعدد ہونا چاہیے. بھائی کیوں تعدد کیوں ہونا چاہیے؟ کہتے ہیں لیوافق حالها صفتن, تاکہ اس الا کا حال موافق ہو جائے صفت ہوتے ہوئے. اس الا کا حال موافق ہو جائے صفت ہوتے ہوئے. حالہا ادات استثنائن, الا کے حال کے ساتھ ادات استثناء ہوتے ہوئے. نہیں بات سمجھ میں آئی؟ الا میں دو حال ہیں, ایک الا صفت ہوگا اور ایک الا ادات استثناء. تو الا جو ہے صفت ہونے کی حالت میں وہ اسی طرح ہونا چاہیے جیسے ادات استثناء ہونے کی حالت میں تھا. بھائی دونوں میں ما قبل میں تعدد ہونا چاہیے. یہ معنی ہے لیوافق حالها صفتن, تاکہ الا کا حال صفت ہوتے ہوئے موافق ہو جائے. بھائی کس کے موافق ہو جائے؟ حالها ادات استثناء, اسی الا کے حال کے موافق ہو جائے ادات استثناء ہوتے ہوئے. الا کا حال صفت ہوتے ہوئے الا کے حال کے موافق ہو جائے ادات استثناء ہوتے ہوئے. اذ لابد لها فی الاستثناء من مستثنى منه متعدد, اس لیے کیونکہ لابد لها ضروری ہے الا کے لیے, فی الاستثناء کس میں؟ استثناء میں بھی ضروری ہے, من مستثنى منه متعدد, ایسے مستثنى منه کا ہونا جو جس میں تعدد ہو. توجہ ہے. اذ لابد لها فی الاستثناء من مستثنى منه متعدد, اس لیے کیونکہ الا کے لیے استثناء میں بھی ضروری ہے کہ مستثنى منه میں تعدد ہو, مستثنى منه تعدد والا ہو. فلا تقول فی الصفت, لہذا آپ صفت کے لیے جب الا کو لائیں تو آپ یوں نہیں کہہ سکتے جاءنی رجل الا زید, جاءنی رجل الا زید. پہلے اوپر جملہ کیا تھا؟ جاءنی رجل غیر زید. توجہ ہے. جانی رجلن غیر زیدین, پہلی مثال جو میں نے بتائی تھی آپ کو, رجلن موصوف تھا اور غیر زیدین کیا تھی؟ صفت تھی. اب آپ غیر کی جگہ الا لانا چاہتے ہیں اور آپ یوں کہتے ہیں جانی رجلن इल्ला जैदुन, ये इल्ला जैदुन को क्या बनाना चाहते हैं, रजुल के लिए सिफत, कहते हैं सिफत नहीं बना सकते, क्योंकि अभी हमने जाब्ता बताया कि जब इल्ला को सिफत के लिए बनाएं तो माकबल में तादुद होना चाहिए, और माकबल में तो है जाअनी रजुलुन, रजुल का जिक्र है, और रजुल में तो तादुद नहीं है, रजुल तो एक आदमी को कहते हैं, लिहाजा यहां इल्ला सिफत के लिए नहीं हो सकता, और इस्तिस्ना के लिए भी नहीं हो सकता, इस्तिस्ना के लिए भी नहीं हो सकता। मालूम हुआ यह तरकीब ही गलत है, आप यूं अरबी में नहीं कह सकते जाअनी रजुलुन इल्ला जैदुन, क्योंकि इस्तिस्ना के लिए इल्ला लाएं तो भी माकबल में तादुद जरूरी, और सिफत के लिए लाएं तो भी माकबल में तादुद जरूरी, और यहां तो रजुल के अंदर, रजुल तो एक आदमी को कहते हैं, वहां तो तादुद नहीं है। तो यह माना है फला तकूल फिस सिफति जाअनी रजुलुन इल्ला जैदुन, तो आप सिफत के अंदर यूं नहीं कह सकते कि जाअनी रजुलुन इल्ला जैदुन। वल मुतअद्दिदु, अब बता रहे हैं भाई, मैंने बताया था कि जमा से क्या मुराद है, जिसमें तादुद हो, जमा इस्तिलाही मुराद नहीं, तो इसमें जमा इस्तिलाही भी आ गई, जैसे रिजाल, रिजाल किसकी जमा है, रजुल की, तो उसमें भी तादुद है, वो भी दाखिल, तो मालूम हुआ इसके अंदर वो भी जमा आ गई जो लफ्जों के एतबार से जमा है, और वो जमा भी आ गई जो तकदीरन तो जमा है, जैसे कौमुन, कौम क्या है, तकदीरन तो जमा है, लफ्जों के एतबार से तो ये जमा नहीं, जमा के लिए तो मुफरद होना जरूरी है, इस कौम के लिए तो कोई मुफरद नहीं, ये तो खुद मुफरद है भाई। तो कहते हैं वल मुतअद्दिदु अअम्मु मिन अन यकून जमअन लफ्जन, कि वो मुतअद्दिद आम है इससे कि वो लफ्जों के एतबार से जमा होकर रिजालिन, जैसे रिजालिन, और तकदीरन, या वो तकदीरन जमा होकर कौमी व रहतीन, जैसे कौम और रहत, कौम मैंने बताया तीन से लेकर नौ तक मर्दों की जमात को कहते हैं, और इसी तरह रहत भी तीन से लेकर दस तक अफराद की जमात को कहते हैं। तो ये लफ्जन तो जमा नहीं, क्योंकि जमा के लिए तो कोई मुफरद होता है, इनका तो कोई मुफरद नहीं, तो ये तकदीरन जमा है भाई, यानी ये अफराद पर दलालत करते हैं, कौम के भी कई अफराद होंगे तीन से लेकर नौ तक, और राहत के भी कई अफराद होंगे तीन से लेकर दस तक भाई। तो कहते हैं वल मुतअद्दिदु अअम्मु मिन अन यकूना जमअन लफ्जन करिजालिन औ तकदीरन का कौमी व रहतीन, और मुतअद्दिद आम है इससे कि वो लफ्जों के एतबार से जमा हो जैसे रिजाल, या तकदीरन जमा हो जैसे कौम और रहत, व अन यकूना मुसन्नन, और आम है इससे कि वो तस्निया हो, तस्निया में भी तादुद है या नहीं, रजुल का माना है एक, और रजुलानी का क्या माना, दो आदमी, तो तादुद आ गया या नहीं, तो इसमें तस्निया भी दाखिल हो गया, इसमें तस्निया भी दाखिल हो गया। तो कहते हैं ये आम है इसे वहीं यकून मुसन्नन के तस्निया हो, फदखला फीही नहवो, तो इस जैसी मिसालें में इसके अंदर दाखिल हो गई, मा जा अनी रजुलानी इल्ला जैदुन, मा जा अनी रजुलानी इल्ला जैदुन। यहां याद रखो रजुलान नकेरा है, और माबाद में जैद ये इसके लिए सिफत है, सिफत है इसलिए क्योंकि ना यहां मुस्तस्ना मुत्तसिल हो सकता है ना मुनकते, मुत्तसिल कब होगा, जब जैद यकीनी तौर पर रजुलान में दाखिल हो, और रजुलान का क्या माना, कोई से दो आदमी, कोई मुतायन दो हैं ही नहीं, अगर मुतायन दो आदमी होते तो हम उनको देख लेते कि इनमें से कोई जैद है या जैद नहीं, तो अगर जैद उन्हीं में से होता तो हम ये मुस्तस्ना मुत्तसिल बना लेते, और अगर जैद उनमें से न होता कत तो फिर हम इसको मुस्तस्ना मुनकत्या बना लेते, लेकिन रजुलानी तो मुतायन है ही नहीं, कोई दो आदमी, तो न ये मुस्तस्ना मुत्तसिल बन सकता है और न मुस्तस्ना मुनकते, लिहाजा ये सिफत के लिए होगा, और ये भी उसके अंदर दाखिल है क्योंकि रजुलानी में तादुद है। तो यहां इल्ला जैदुन ये सिफत के लिए आया है। आगे देखिए मनकूरिन, और वो जमा भी कैसी हो, नकेरा हो, देखो खुद बता रहे हैं, ऐ मुनक्करिन, वो जमा मुनक्कर हो, तवज्जो है भाई, साहिब काफिया ने जिक्र किया मनकूर का लफ्ज, साहिब जामी ने जिक्र किया मुनक्कर का लफ्ज, उसकी तफसीर कर रहे हैं, वजह यह कि नकेरा के लिए नक्करा का फेल तो इस्तेमाल करते हैं, तो उसी से इसमें मफूल क्या बनेगा, मुनक्कर, लेकिन मनकूर का लफ्ज इसके लिए आम इस्तेमाल नहीं होता, तो इसलिए बतला दिया कि मनकूर का कोई और माना नहीं है, मनकूर का माना मुनक्कर ही है, जिसको जो वो जो नकेरा है भाई। भाई नकेरा का क्या माना, कहते हैं नकेरा से मुराद यह है कि वह मुअर्रफ बिल्लाम ना हो, वो जो मुतअद्दिद है इल्ला से पहले वो मुअर्रफ बिल्लाम ना हो। भाई आपने पढ़ा है मुअर्रफ बिल्लाम कि अलिफ्लाम जो है, अलिफ्लाम अगर इसमें फाइल और इसमें मफूल पर दाखिल हो तो वो दरअसल इसमें मौसूल है बमाने अल्लज़ी, अज़ारिब किस माना में, अल्लज़ी यज़रिबु, और अल मज़रूब किस माना में, अल्लज़ी युज़रबु के माना में है। तवज्जो है, जबकि اس کے علاوہ باقی لفظوں پر الف لام آئے تو پھر وہ الف لام حرفی ہے. الف لام حرفی, اور الف لام حرفی وہ ہے جس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. اگر اس کے ذریعے اشارہ جنس کی طرف کیا جائے تو یہ الف لام جنسی کہلاتا ہے, جنس اور ماہیت کی طرف, افراد کی طرف نہیں. مثلا میں کہتا ہوں الرجل خیر من المرأتی, جنس رجل بہتر ہے کس سے؟ جنس امرأة سے. یہ الف لام جنسی ہے. الرجل پر جو الف لام آیا اس سے رجل کے افراد نہیں مراد, رجل کی ماہیت اور جنس اور حقیقت مراد ہے. اور الامرأة پر جو الف لام آیا اس سے بھی الامرأة کی جنس مراد ہے. تو معنی کلام کا کیا ہوا؟ الرجل خیر من المرأة, جنس رجل بہتر ہے کس کے مقابلے میں؟ جنس امرأة کے مقابلے میں. افراد نہیں مراد. اگر افراد مراد لیں گے تو پھر کلام صحیح نہیں رہے گا ہر جگہ پر. مثلا ایک ایمان والی عورت ہے اور ایک کافر آدمی ہے, کون بہتر؟ ایمان والی عورت. اور آپ نے تو کیا کہا کہ الرجل خیر من المرأة. تو اگر افراد کو دیکھیں پھر تو بعض اوقات عورت مرد سے کیا ہو جاتی ہے؟ افضل ہو جاتی ہے, بہتر ہو جاتی ہے. لہذا افراد نہیں مراد بلکہ جنس اور ماہیت مراد ہے. کہ یہ جو مرد کی جنس اور ماہیت ہے اس کو اللہ نے فضیلت دی ہے دنیا کے اندر. توجہ ہے, مردوں کو اللہ نے فضیلت دی ہے. آپ بھی دیکھتے ہیں بھائی کسی کے ہاں اولاد ہوتی ہے کس کو زیادہ پسند کرتے ہیں, بیٹے کو یا بیٹی کو؟ بیٹے کو. نیز حکومتیں زیادہ تر کس کے پاس ہیں؟ مردوں کے پاس. مرد طاقتور ہے, مرد آزادی سے گھومتا ہے جہاں دل چاہتا ہے, اور عورت کے لیے تو اس طرح گھومنا ممکن نہیں. تو یہ اللہ نے کس کو فضیلت دی ہے؟ مردوں کو. نیز انبیاء کس میں سے ہیں؟ انبیاء تمام مردوں میں سے آئے ہیں. معلوم ہوا اس جنس کو اللہ نے فضیلت نصیب فرمائی ہے. تو الرجل خیر من المرأة, یہ الف لام کون سا ہے؟ جنسی ہے. اس کے ذریعے جنس کی طرف اشارہ ہے, افراد کی طرف اشارہ نہیں. پھر اگر افراد کی طرف الف لام کے ذریعے اشارہ ہو تو تمام افراد مراد ہوں گے یا بعض؟ تمام افراد یا بعض. اگر تمام افراد کی طرف الف لام کے ذریعے اشارہ ہے اس کو الف لام استغراقی کہتے ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر, یقیناً تمام انسان خسارے میں ہے. الانسان پر الف لام ہے, اور یاد رکھو یہ الف لام استغراقی ہے. الف لام اور استغراقی, الف لام استغراقی کا ترجمہ تمام اور کل کے ساتھ کرتے ہیں. تمام انسان خسارے میں ہیں. اب کوئی آپ کا ساتھی اعتراض کرے کہ آیت میں تو کیا آیا ہے ان الانسان, انسان خسارے میں ہے, اور آپ کیا ترجمہ کر رہے ہیں؟ تمام انسان خسارے میں ہیں. یہ تمام کا لفظ آپ کہاں سے لے آئے؟ تو آپ کیا جواب دیں گے کہ میں کس کا ترجمہ کر رہا ہوں؟ الف لام کا, کہ الف لام استغراقی ہے. تو پھر سنیں کہ الف لام کے ذریعے یا تو اشارہ ہوگا جنس کی طرف یا افراد کی طرف. اگر جنس کی طرف اشارہ ہو تو الف لام جنسی, اگر افراد کی طرف اشارہ ہو تو پھر سارے افراد مراد ہوں گے یا بعض؟ اگر سارے مراد ہوں تو یہ الف لام استغراقی, اگر بعض کی طرف اشارہ ہے تو پھر وہ بعض متعین ہوں گے یا متعین نہیں. اگر وہ بعض متعین ہیں تو اس کو عہد خارجی کہتے ہیں. عہد کا معنی متعین ہونا. عہد کا کیا معنی؟ یعنی عہد خارجی, جو خارج میں متعین ہیں. مثلا میں نے کہا الرجل, اس کے ذریعے میں کسی خاص مرد کی طرف اشارہ کر رہا ہوں, یہ والا آدمی مراد ہے, ہر ایک کی میں بات نہیں کر رہا. تو یہ الرجل پر الف لام عہد خارجی کا ہے, اس کے ذریعے ایک متعین شخص کی طرف اشارہ ہے. توجہ ہے. الرجلانی, دیکھا الرجلانی, اس کے ذریعے میں نے کہا وہ دو آدمی, وہ تو دیکھو اس کے ذریعے دو متعین آدمیوں کی طرف اشارہ ہوا. میں ہر دو آدمیوں کی بات نہیں کر رہا بلکہ وہ والے جو دو آدمی ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. یا الرجال جمع پہ لے آتے ہیں, وہ والے کئی آدمی. معلوم ہو اسے میں ایک خاص جماعت کی طرف اشارہ کر رہا ہوں, دنیا کے ہر قسم کے افراد کی طرف اشارہ نہیں. تو یہ الف لام مفرد پہ بھی داخل ہو سکتا ہے, تثنیہ پہ بھی, جمع پہ بھی, لیکن جب عہد خارجی ہے تو متعین ایک یا دو یا زیادہ کی طرف اشارہ ہوگا, اس کو کہتے ہیں عہد خارجی. اور ایک ہوتا ہے الف لام عہد ذہنی. اور اگر الف لام کے ذریعے آپ نے جنس کی طرف بھی اشارہ نہیں کیا, تمام افراد کی طرف بھی اشارہ نہیں کیا, بعض کی طرف اشارہ کیا ہے اور وہ بعض خارج میں متعین نہیں ہیں, تو اس کو الف لام عہد ذہنی کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ الف لام عہد ذہنی. جیسے اس کی مثال قرآن میں ہے, اخاف ان یاکلہ الذئب. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا, انہوں نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیج دیں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اخاف, مجھے خوف ہے, ان یاکلہ الذئب. الذئب الف لام آیا, مجھے خوف ہے کہ ان کو کوئی بھیڑیا کھا جائے گا. تو الذئب پر کیا آیا؟ ذئب بھیڑیے کو کہتے ہیں, اس پر الف لام آیا. اب مجھے بتائیے کیا الف لام کے ذریعے جنس کے بھیڑیے کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے؟ نہیں, جنس کی طرف اشارہ نہیں ہو سکتا. جنس تو کہتے ہیں کسی چیز کی ماہیت, میٹیریل جسے وہ چیز بنی ہے. تو وہ چیز کا میٹیریل نہیں کسی کو, بھیڑیے کا میٹیریل یا اس کی حقیقت کسی کو نہیں کھاتی, بھیڑیے کے جو خارج میں افراد ہوتے ہیں وہ کھاتے ہیں بھائی. توجہ ہے؟ تو معلوم ہوا اسے الف لام جنسی مراد نہیں. پھر اسے الف لام جنسی نہیں, معلوم ہوا افراد مراد ہیں. تو پھر تمام افراد ہوں گے یا بعض افراد؟ تمام افراد بھی مراد نہیں لے سکتے کہ مجھے خوف ہے تمام دنیا کے بھیڑیے مل کر ان کو کھا جائیں گے. بھئی تمام دنیا کے بھیڑیے تو ایک جگہ اکٹھے ہی نہیں ہو سکتے. تو معلوم ہوا الف لام استغراقی بھی مراد نہیں. پھر تو پھر معلوم ہوا اس کے ذریعے بعض افراد کی طرف اشارہ ہے, تمام کی طرف اشارہ نہیں. وہ بعض یا تو خارج میں متعین ہوں گے یا متعین نہیں. تو اگر خارج میں متعین ہوں تو یہ الف لام عہد خارجی ہو جائے گا. تو کیا الذئب کسی خاص بھیڑیے کی طرف اشارہ تھا کہ وہ والا بھیڑیا کھا جائے گا؟ نہیں, معلوم عہد خارجی بھی نہیں. تو پھر یہ عہد ذہنی ہے, یعنی بھیڑیے کا کوئی ایک فرد تصور کیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اور الف لام کے ذریعے اس کی طرف اشارہ کر دیا. اور یاد رکھو یہ جو الف لام عہد ذہنی ہوتا ہے یہ لفظوں کے اعتبار سے معرفہ ہے, لیکن معنی کے اعتبار سے یہ نکرہ ہے. کس کے اعتبار سے؟ لفظوں میں معرفہ ہے, الف لام آ گیا ہے اور الف لام سے کوئی لفظ معرفہ بن جاتا ہے, لیکن معنی اس کا وہی نکرہ والا کریں گے. چنانچہ اس لیے میں نے کیا ترجمہ کیا, اخاف مجھے خوف ہے ان یاکلہ الذئب کہ ان کو کوئی بھیڑیا کھا جائے گا. دیکھو ذئب ان کا معنی بھی کوئی بھیڑیا, الذئب کا معنی بھی کوئی بھیڑیا, وہی نکرہ والا ترجمہ ہم کر رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا, انہوں نے بات یہ کی کہ وہ جمع یعنی وہ متعدد منکور ہونا چاہیے, نکرہ ہونا چاہیے. اس کے ذریعے احتراز کیا کس سے کہ اس پر الف لام نہ آئے, الف لام نہ آئے. کیوں؟ کیونکہ الف لام کے اندر ایک الف لام, الف لام جنس, توجہ سے سنو, چار قسمیں ہو گئی الف لام کی, الف لام جنسی, استغراقی, عہد خارجی, عہد ذہنی. ان میں سے الف لام عہد ذہنی کو تو نکال دیں, کیونکہ الف لام عہد ذہنی آ بھی جائے تو لفظ معرفہ تو بن جاتا ہے, لیکن معنی کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے؟ نکرہ ہوتا ہے. تو وہ پھر بھی منکور ہی رہے گا, نکرہ ہی رہے گا. تو الف لام عہد ذہنی یہاں مراد نہیں. پھر باقی کون سے الف لام رہ گئے؟ تین. ان میں سے الف لام جنسی کو بھی نکال دیں, کیونکہ الف لام جنسی کے ذریعے کس کی طرف اشارہ ہوتا ہے؟ جنس کی طرف اشارہ ہوتا ہے, افراد کی طرف اشارہ نہیں. اور جنس کسی چیز کی ایک ہی جنس ہوتی ہے, تمام انسانوں کی ایک ہی جنس ہے کہ کئی جنسیں ہیں, ایک ہی جنس ہے. تو جنس جب اگر جنس مراد لیتے ہیں تو جنس میں تو تعدد نہیں ہے. اور انہوں نے کیا کہا, وہ جمع کیسی ہونی چاہیے؟ اس میں تعدد ہونا چاہیے. تو معلوم ہوا الف لام جنسی بھی یہاں مراد نہیں. انہوں نے پھر سنو, انہوں نے کیا کہا, وہ جمع منکور ہو, نکرہ ہونی چاہیے, یعنی اس پر الف لام نہ آئے. اور کون سا الف لام نہ آئے؟ الف لام استغراقی اور الف لام عہد خارجی اس پر نہ آئے. اور الف لام جنسی اور الف لام عہد ذہنی اس کی بات نہیں کی, کیونکہ اگر الف لام جنسی ہوگا پھر تو تعدد نہ رہے گا, پھر تو شرط پوری نہیں. اور اگر الف لام عہد ذہنی ہے تو اس سے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, وہ آئے یا نہ آئے, وہ تو پھر بھی نکرہ ہی رہے گا معنی کے اعتبار سے. تو معلوم ہوا یہ جو منکور کہا یہ کس کی نفی کی؟ الف لام کی. اور کون سا الف لام؟ استغراقی یا عہد خارجی, وہ نہیں ہونا چاہیے اس لفظ پر. بھئی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ اگر الف لام استغراقی آئے گا, الف لام استغراقی آئے گا, تو پھر تو اس صورت میں تمام افراد کا احاطہ ہو جائے گا, تمام افراد کا احاطہ ہو جائے گا. مثلا میں کہتا ہوں جانی کل رجل الا زیدن, میرے پاس ہر آدمی آیا سوائے کس کے؟ زید کے. یہ کل رجل, یہ کل نے کس چیز کا فائدہ دیا؟ استغراق کا. رجل کے تمام افراد آ گئے, جب رجل کے تمام افراد آ گئے تو اس کے اندر زید بھی آیا یا نہیں؟ وہ بھی تو رجل ہے. میں نے کہا جانی کل رجل, میرے پاس ہر آدمی آیا, تو زید بھی کیا ہے؟ رجل. تو جب کلو رجل کہا تو زید اس کے اندر داخل ہے. پھر اللہ کے ذریعے میں نے زید کو کیا کر دیا؟ نکال دیا. تو یہ کون سا مستثنا بنا؟ مستثنا متصل بنا, جو مخرج ہوتا ہے, پہلے داخل پھر نکال دیا. تو جیسے کلو کی وجہ سے استغراق آیا, اسی طرح اگر الف لام استغراقی بھی آئے گا تو مستثنا اس کے اندر داخل ہو جائے گا, اور پھر اللہ کے ذریعے اس کو نکال لیں گے تو وہ کون سا مستثنا بن جائے گا؟ متصل. کیا بن جائے گا؟ اور ہم بات کس کی کر رہے ہیں؟ اللہ جب صفت کے لیے آئے. اللہ صفت کے لیے کب آئے گا؟ جب مستثنا متصل بھی نہ ہو سکے اور منقطع بھی نہ ہو سکے, توجہ ہے. لیکن اگر الف لام کون سا ہوا, استغراقی, پھر تو آرام سے متصل بن جائے گا, پھر اس کو استثناء کے لیے ہی رکھیں گے, پھر اس کو صفت کی طرف لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. توجہ ہے, پھر سنیں کیا بات ہوئی. الا کو ہم صفت بناتے ہیں کب, جب مستثنا متصل بھی ممکن نہ ہو اور مستثنا منقطع بھی ممکن نہ ہو, پھر ہم اس کو صفت کے لیے بناتے ہیں. اور اگر ما قبل والے لفظ پر الف لام استغراقی داخل ہے تو وہ تو تمام افراد کا احاطہ کر لے گا, جب تمام افراد کا احاطہ ہو گیا تو مستثنا بھی اسی کے اندر داخل ہو گیا, پھر الا کے ذریعے اس کو نکال لیا تو یہ تو فوراً آسانی سے کیا بن جائے گا, مستثنا متصل بن جائے گا. جب مستثنا متصل یہ بن رہا ہے, پھر صفت کیوں بناتے ہو اس کو بھائی, پھر صفت نہیں بنائیں گے. تو لہذا معلوم ہوا الف لام استغراقی نہیں ہونا چاہیے ما قبل والے پر, وہ نکرہ ہونا چاہیے. اور الف لام عہد خارجی بھی نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ الف لام عہد خارجی کے ذریعے کسی معین کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے, مثلا الرجلانی وہ والے دو آدمی, یا الرجال وہ والے پانچ چھ آدمی جو ہیں, جو بھی تعداد ہے ان کی. تو اگر الف لام عہد خارجی ہوگا تو اس کے ذریعے تو کسی معین جماعت کی طرف اشارہ ہو جائے گا, معین متعدد کی طرف اشارہ ہو جائے گا. جب وہ معین متعدد ہیں تو آپ فوراً دیکھ کر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ زید ان میں ہے یا نہیں ہے. اگر زید ان میں سے ہے تو پھر یہ کس کے لیے ہو جائے گا, متصل کے لیے ہو جائے گا, داخل ہے. توجہ ہے. جان الرجال, میرے پاس وہ والے آدمی آئے تھے, وہ والے جو دس ہیں وہ آدمی آئے تھے, الا زیدن سوائے کس کے, زید کے. اب آپ فوراً دیکھیں گے وہ الرجال وہ دس ہیں, وہ دس میں زید تھا یا نہیں. اگر زید ان میں سے تھا تو یہ کیا بن جائے گا, جان الرجال الا زیدان, یہ زید پہلے داخل تھا پھر الا کے ذریعے کیا کر دیا, نہیں تو یہ مستثنا متصل بن جائے گا. اور اگر وہ الرجال ایسے ہیں کہ زید ان میں قطعی طور پر داخل ہی نہیں ہے, یوں دوسری مثال سمجھو اور زیادہ واضح ہوگی. مثلا زید درجہ رابعہ میں پڑھتا ہے, زید, اب میں آپ سے کہتا ہوں جان الرجال میرے پاس وہ لوگ آئے تھے, میں الرجال سے درجہ رابعہ والے مراد لیتا ہوں کہ میرے پاس وہ لوگ آئے تھے سوائے کس کے, زید کے. تو اب آپ نے الرجال میں دیکھا کہ الرجال سے کون سے معین لوگ مراد ہیں, آپ نے دیکھا اسے کون سے مراد ہے, درجہ رابعہ والے, اور زید بھی ان میں ہے یا نہیں. تو جب الرجال کہا تو زید داخل ہوا, پھر الا زیدان کے ذریعے میں نے کیا کر دیا, نکال دیا, تو یہ کیا بن گیا, متصل. اور اگر الرجال سے میں درجہ ثالثہ والے مراد لیتا ہوں, جان الرجال الا زیدان, آپ نے غور کیا کہ الرجال میں زید داخل ہے یا داخل نہیں, آپ نے کہا یہ تو اس میں داخل نہیں, زید تو رابعہ میں پڑتا ہے, یہ تو درجہ ثالثہ والے آپ ذکر کر رہے ہیں, تو اب قطعی طور پر زید ان میں داخل نہیں. جب داخل نہیں تو اب یہ کون سا مستثنا بن جائے گا, منقطع بن جائے گا. تو متصل اور منقطع کا دار و مدار تو اس پر ہے کہ مستثنا پہلے داخل ہے قطعی طور پر یا داخل نہیں. اگر داخل ہے اور الا کے ذریعے نکالا ہے تو مستثنا متصل, اور اگر قطعی طور پر داخل نہیں ہے اور الا کے بعد ذکر ہے تو پھر مستثنا منقطع ہے. تو لہذا جب الف لام عہد خارجی ہو تو اس کے ذریعے ایک معین جماعت کی طرف اشارہ ہوگا, جب معین جماعت کی طرف اشارہ ہوگا تو آپ بڑی آسانی سے طے کر سکتے ہیں کہ مستثنا ان میں داخل ہے یا داخل نہیں, داخل ہو تو متصل بنا لیں گے, داخل نہیں ہے تو منقطع بنا لیں گے. تو اس لیے الف لام عہد خارجی بھی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ الف لام عہد خارجی ہوگا تو متصل تو مستثنا متصل یا منقطع بنانا آسان ہو جائے گا, تو پھر اس کو استثنا کے لیے ہی رکھیں گے. بات سمجھ میں آ گئی. تو کہتے ہیں منکورین ای منکرین, یعنی نکیرہ ہو, لا یعرف باللامی, لام کے ذریعے معرفہ نہ بنایا گیا ہو, حیث یراد به العهد و الاستغراق, اس طور پر کہ اس کے ذریعے ارادہ کیا گیا ہو عہد کا یا استغراق کا. لا یعرف باللامی, وہ جمع منکور ہو الف لام کے ذریعے معرف نہ ہو, اس طور پر کہ اس الف لام کے ذریعے ارادہ کیا جائے عہد کا یا استغراق کا, یعنی اس پر ایسا الف لام نہ ہو جس کے ذریعے استغراق یعنی تمام افراد کا ارادہ ہو, یا بعض عہد خارجی والا الف لام ہو بعض معین کا ارادہ ہو, کیونکہ ان دونوں صورتوں میں یہ اللہ کس لیے ہوگا, استثناء کے لیے ہوگا. توجہ ہے. تو کہتے ہیں حیث یراد به العهد و الاستغراق, اس طور پر کہ اس کے ذریعے ارادہ کیا جائے عہد خارجی کا یا استغراق کا. فیعلم, جب الف لام کس لیے ہوگا, استغراق کے لیے ہوگا. کس لیے؟ استغراق. جب استغراق ہے تو استغراق میں تو تمام افراد آ گئے, جب تمام افراد آ گئے تو زید بھی ان میں, مثلا رجل کے تمام افراد آ گئے تو زید بھی رجل ہے, وہ بھی اس میں کیا ہوا, داخل ہو گیا, تو پھر الا کے ذریعے نکالا تو یہ کون سا استثناء ہوا, متصل. تو کہتے ہیں فیعلم التناول قطعا, تو معلوم ہو جائے گا شامل ہونا قطعی طور پر, على تقدیر الاستغراق, استغراق کی تقدیر پر. توجہ ہے, سو پھر سمجھو, پھر سمجھو, ادھر دیکھو. مثلا میں کہتا ہوں جا انل انسانو الا زیدن, جا انل انسانو, یہ الف لام کون سا ہے؟ مثلا استغراقی ہے. کیا ترجمہ ہوگا؟ میرے پاس تمام انسان آئے, جب تمام آئے ہیں تو زید بھی ان میں شامل ہے, زید بھی ان میں شامل ہے. پھر الا زیدان کے ذریعے میں نے کیا کیا؟ زید کا استثناء, تو کیا بن جائے گا؟ یہ مستثنا متصل بن جائے گا. تو استغراق کی صورت میں تو وہ قطعی طور پر شامل ہوگا اور پھر نکال دیا جائے گا تو وہ مستثنا متصل ہو جائے گا. یہ معنی ہے فیعلم التناول قطعا على تقدیر الاستغراق, تناول کا معنی شامل ہونا. فیعلم التناول قطعا, تو شامل ہونا معلوم ہو جائے گا قطعی طور پر, على تقدیر الاستغراق کی, کس تقدیر پر؟ استغراق کی تقدیر پر, کہ جب الف لام استغراق کے لیے ہو. وعلى تقدیر, دوسری کیا صورت تھی؟ الف لام کون سا ہو؟ عہد خارجی کا ہو. تو اس میں بھی جب عہد خارجی ہے تو اس میں آپ کو جماعت کا پتہ چل گیا, جب جماعت کا پتہ چل گیا تو قطعی طور پر آپ کو پتہ لگ گیا کہ زید ان میں ہے یا زید نہیں, زید ان میں داخل ہے, پھر اللہ کے ذریعے نکالا ہے تو یہ مستثنا متصل بنے گا, اور اگر داخل نہیں اور اللہ کے بعد ذکر ہے تو پھر وہ مستثنا منقطع بن جائے گا. تو دیکھو وہاں بھی استثنا آسانی سے ہو جائے گا, لہذا پھر اللہ کو صفت کے لیے نہیں بنائیں گے. کہتے ہیں وعلی تقدیری, اور اس تقدیر پر کہ ان یشار بھی الى جماعتین, کہ اس الف لام عہد خارجی کے ذریعے اشارہ کیا جائے ایک ایسی جماعت کی طرف, یکون زید منہم, کہ زید بھی انہی میں سے ہے, تو پھر تو فلا یتعذر الاستثناء المتصل, پھر تو مستثنا متصل بنانا کوئی ناممکن نہیں, اس میں کوئی مشکل نہیں. او عدم التناول قطعا, یا یہ عدم التناول کا عطف ہے پیچھے جو آیا تھا نا التناول قطعا, فیعلم عدم التناول قطعا, یا عدم تناول یقینی طور پر معلوم ہو جائے گا, کب؟ على تقدیر ان یشار به الى جماعت, اس تقدیر پر کہ اس کے ذریعے الف لام کے ذریعے اشارہ کیا جائے ایک ایسی جماعت کی طرف, لم یکن زید منہم, کہ زید ان میں سے نہیں, جب زید ان میں سے نہیں ہے تو قطعی طور پر زید ان میں داخل نہیں, تو زید مخرج بھی نہ ہوا تو وہ مستثنا منقطع بن جائے گا. فلا یتعذر المنقطع, تو اس صورت میں مستثنا منقطع متعذر نہیں رہے گا. بات سمجھ میں آ گئی, حل ہو گیا یہاں تک؟ چلیے بس بھائی, ھذا ھو المرام, واللہ اعلم بحقیقت الکلام.